أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہماری گفتگو جو کافی عرصے سے چل رہی ہے الحمدللہ، معارف در دعائے معصومین علیہ السلام، اور اس میں پچھلی دفعہ ہم نے صحیفہ سجادیہ کی جس دعا کا ذکر کیا تھا اور جس پہ بات کر رہے تھے، تو وہ دعا تھی دعا نمبر 7 صحیفے کی، اور اس میں جو اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مشکلات اور سختیوں اور پریشانیوں سے کہ وقت کس طریقے سے امام علیہ السلام نے خدا سے دعا کی. اچھا، ابھی ہم جتنی بھی دعاؤں کو دیکھتے جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں ایک پیٹرن، یعنی بنیادی طور سے دعاؤں کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان میں موجود جو اصول اور قواعد اور قوانین ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں ان کو اچھے سے سمجھ لیا جائے اور ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے. تو ایک اصول جو سب سے پہلا ہم کو بہت واضح طور سے دکھ رہا ہے دعاؤں میں، وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام امور کا ٹوٹلی خدا کے قبضہ قدرت میں ہونا. یعنی کہ جب بھی امام علیہ السلام کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، سب سے پہلے جس چیز کو یوں کہہ لیں کہ قبول کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ میری زندگی کے متعلق تمام امور کمپلیٹلی خدا کے ہاتھ میں اور خدا کے قبضہ قدرت میں. اور دوسری جو بات سمجھ میں ہمیں آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر ہمارے پاس جو کچھ بھی مشکلات اور پریشانیاں اور مسائل زندگی میں آتے ہیں کہ جن کے حل کے لیے ہم حقیقتاً دعا اور سوال کا کو لے کر سامنے آتے ہیں، اس کی اصل وجہ ہم خود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کی، اور یہی میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس پہ موقع ملے گا تو قرآن کریم کی آیتوں سے اس موضوع کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ ابھی جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور شاید مطلب دیگر ادوار میں بھی رہا ہوں، لیکن ابھی تو میں اس بات کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں کہ ہم اپنی ہر مشکل کا بلیم کسی اور پہ ڈالتے ہیں. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کسی اور پر ہے. اگر میری پرسنل لائف میں پرابلم ہے تو کوئی اور ہے جس نے، جو مجھے نظر لگا رہا ہے یا جو کوئی سازشیں کر رہا ہے یا جادو کر رہا ہے، اس قسم کے کام کر رہا ہے. اگر اجتماعی طور سے ہم منحص القوم مسائل کا شکار ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی فلاں پر ہے، فلاں پر ہے، فلاں پر ہے. لیکن اگر ہم قرآن کو ملاحظہ کرتے ہیں، اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے جملوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور سے دعاؤں میں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ امام یہ بات نہیں کر رہے ہیں، کہیں بھی یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ میرے زندگی میں اگر یہ مسئلہ آیا ہے یا میری، ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو اس کی وجہ جو ہے نا پوری کی پوری ذمہ داری وہ کسی اور پہ جا رہی. تو یہ کچھ باتیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. اور تیسرا جو ایک اور بات ہم نے کافی اچھے طریقے سے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ اس بات پر اصرار کہ میرے مسئلے کے حل کو خدا لوگوں کے حوالے نہ کریں. ٹھیک ہے، اور لوگوں میں آپ نے رشتہ داروں کا بھی ذکر کیا، اپنوں کی بھی بات کی، غیروں کی بھی بات کی، سب کی بات کی، اور ہر ایک کو الگ الگ سے بیان کیا کہ اگر تو مجھے میرے اپنے رشتہ داروں کے حوالے کرے گا تو وہ کیا سلوک کریں گے، غیروں کے حوالے کرے گا تو وہ کیا سلوک کریں گے. یعنی میرے امور کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا. ٹھیک ہے، اور چوتھی جو ایک بات ہے وہ بھی کافی اہم ہے، وہ یہ کہ ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں اور مناجات میں ہمیں جو چیز بالکل ٹوٹلی وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے وہ ایک بندے کی حیثیت سے، بلکہ ایک بہت ہی حقیر بندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. یعنی جیسے بعض اوقات احادیث میں ہم کو لگتا ہے نا کہ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جس میں ائمہ کے حوالے سے، یعنی خود بہت زیادہ کچھ ایسی باتیں اپنے فضائل کے حوالے سے، لیکن دعا اور مناجات میں ایسی کوئی چیز سرے سے نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یعنی اپنے آپ کو ایک عبد حقیر کے طور پر پیش کرنے کے علاوہ اور کسی دوسرے طریقے سے کسی امام نے خدا سے بات کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام باتیں ہم کو ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہیں، اور کئی 6-7 پوائنٹس جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے کہ جو دعا کرنے کے آداب اور طریقے اور انداز تھے. اچھا، اب انشاءاللہ اگر ہمیں رمضان میں موقع ملا، جیسے آج ایک ہے اور اس کے بعد ایک دو ٹائم اور، تو پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ماہ رمضان میں، کیونکہ دعاؤں کی کثرت ہے جو تعلیم کی گئی ہے، اور ان دعاؤں میں سے اگر ہم کچھ فقرے منتخب کریں اور اس پر بات کریں تو شاید یہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے زیادہ بہتر رہے گا، اچھا رہے گا. اور بہرحال یعنی کہ وہ بھی جیسا میں کہہ رہا تھا کہ دعاؤں کے حوالے سے بھی جو ہمارا مین فوکس ہے وہ کیا ہے، کہ یعنی دعاؤں کے وہ جملے اور کلمات جو ہمارے اپنے مسائل کے حل ہونے سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دعاؤں میں مختلف چیزیں آپ کو ملتی ہیں، دعاؤں میں بہت گہرے معارف بھی ہیں. ابھی ہم ان کی طرف نہیں جا رہے ہیں بالکل بھی. ابھی تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ سب اس عنوان سے کی ہے، یعنی کہ جو ہماری پرابلم کے سلوشن، ہمارے مسائل، ہمارے دنیاوی حاجات، صبح و شام کی دعائیں جو اب تک ہم نے بات کی، یا یہ کہ مشکلات، سختیاں، ان کے دور کرنے کے حوالے سے. تو آج کی حد تک بھی میں نے جو کچھ دعاؤں سے جو فقرے منتخب کیے ہیں وہ اسی ذیل میں ہیں، اسی کانٹیکسٹ میں ہیں، لیکن اسپیسیفکلی ماہ رمضان کی دعاؤں سے متعلق. اچھا، اس میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یعنی میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جب اپنا وہ ٹاپک ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی سختیاں آتی ہیں یا مشکلات آتی ہیں یا چیلنجز آتے ہیں، تو وہ ان کی نوعیت کیا ہے اور اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے. یہ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا سا اس پر ڈسکشن کرتے رہیں تاکہ ذرا آپ لوگوں کے خیالات کو بھی جاننے کا موقع ملے، اور کہ آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور اب تک اس بارے میں انہیں آپ کا کیا بلیف ہے، تاکہ پھر جب ہم انشاءاللہ اس کو سم اپ کریں تو نسبتاً ذرا آسانی ہو. تو اس کو بتائیں کہ زندگی کے اندر جو پریشانیاں، مشکلات ہیں، جیسے یہ سوال مجھ سے تقریباً کم از کم 10-12 لوگوں نے کیا ہوگا کہ یہ مشکلات سزا ہے کہ آزمائش ہے، یہ سزا ہوتی ہے کہ آزمائش ہوتی ہے، کیوں آتی ہے پریشانی، کس وجہ سے آتی ہے، یا بہت سارے لوگ کسی نے ہم پر بندش کر دی ہے، جادو کر دیا ہے، کوئی عمل کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کام مشکل پڑ گئے ہیں. کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اگر آپ لوگ ایک ایک کر کے تھوڑا سا انلائٹن کریں کہ یہ زندگی کے مسائل، پریشانیاں یا بہت زیادہ خوشحالی.
میں ایک ایک نظریہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کی زندگی میں ہوتی ہے روزانہ یا حسب معمول کے طور پہ، تو وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اس میں کوئی سبق ہے، کوئی ہدایت ہے، یا کوئی اور اس کے پیچھے مصلحت ہے. تو وہ پہلو جو ہے انسان کو پہچاننا ضروری ہے، اور پھر وہ اس پہ تعین کرے کہ یہ کیا یہ سزا کا تھا. اور سزا وہ انسان پھر سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہاں تک یہ بات پہنچی کیسے، میرے ساتھ یہ حالات کیوں ایسے پیش آئے، اس کے لیے انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سارے معاملات کیوں درپیش آ رہے ہیں. اور جب تک وہ اس خود کو اپنے اس مقام تک نہیں پہنچاتا تو وہ شاید وہ جو ہے اس کو سزا، یعنی کہ سب سے پہلے اس کے منہ پہ آئے گا نا، بجائے یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ آزمائش کا سلسلہ ہے. تو ایک باریکی سی ہے اس کے اندر ہر انسان کے لیے سمجھنے کے لیے، لیکن میرے خیال سے معرفت سے ہی یہ چیز پہچان سکتا ہے کوئی بھی شخص کے وہ کیا وہ سزا کے زمرے میں آئے گی یا پھر وہ آزمائش کے زمرے میں.
جی عرفان بھائی، آپ
میرا خیال ہے کہ اگر آزمائش کے نتیجے میں آپ کی،
یعنی ابھی ہمیں نہیں پتا، ابھی ہمارے ساتھ ایک چیز ہوئی، ہماری زندگی میں حالات آ رہے ہیں، ظاہراً تلخ ہیں، ظاہراً ناخوشگوار ہیں، تو اب اس میں دو پوائنٹس ہیں، یعنی کہ یہ میرے لیے سزا ہے کہ آزمائش ہے، اور یہ میری اپنی وجہ سے ہے یا کسی اور کی وجہ سے، یا جس خدا نے یوں ہی ایک چیز میرے اوپر ڈال دی ہے.
میرا خیال ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں آپ کی معرفت بلند ہوتی ہے اور آپ خدا سے نزدیک ہوتے ہیں تو وہ آزمائش ہے، اور اگر نہیں آپ دوبارہ تھوڑا سا پلین میں یا گہرے گڑھے میں گرتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے، اپنی سزا ہے.
میرے خیال سے تین چیزیں آپ نے کہی تھی، ایک تو یہ کہ جادو وہ سب، تو وہ تو خیر اگر انسان صحیح راستے میں ہے تو لیسا لہو سلطان، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر جادو یہ سب کا اثر ہو، اگر صحیح اللہ نے مطلب کوئی ایسا پاسبلٹی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی اگر یہ دیکھیں سزا ہے، اگر جیسے کچھ پریشانی آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ امتحان بھی ہو سکتا ہے، اور سزا کا ایسا خاص وہ نہیں، سزا تو آخرت میں ہوگی، اس دنیا میں جو ہے وہ موسٹلی سزا امتحانی کی شکل میں ہے کہ آپ کو یا تو اس جو نیگیٹو تھا اس سے باہر نکالنے کے لیے ہے یا اس نیگیٹو کو حد تک پہنچانے کے لیے، تو وہ ایکچوئل میں امتحانی کیٹیگری میں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو سامنے آ رہا ہو وہ اچھے اس ایکشنز کی وجہ سے ہو تاکہ وہ اور اچھے ایکشنز کرے، یا زیادہ جزا مل سکے، یا معرفت بڑھ سکے، یا کوئی ایسا پہلو جو نہیں سامنے وہ سامنے آ سکے، اس کی کوئی حقائق کھل سکے. تو یہ سب موسٹلی انہی وجہ سے، جو بھی مشکل، اور ہو سکتا ہے مشکلات اچھے ہوں، مطلب اس کی ڈیفینیشن مشکلات کی یہ ہو کہ ہم بھائی اس میں پریشانی پھنس گئے، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ زیادہ بڑی پریشانی ہوتی، تو وہ نعمت ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسے دیکھ رہے ہیں، جو بھی سامنے آ رہا ہے اس کو دیکھ کیسے رہے ہیں انسان، تو اس کی معرفت کے اوپر ہے. تو جزا و سزا، تو ایکچوئل میں جو جزا و سزا وہ تو آخرت میں ہوگی، اس دنیا میں کچھ حد تک تو ہے لیکن زیادہ تر امتحانی کی شکل میں ہوگی جو بھی ہے. تو اور قرآن شریف میں آئے تھے کہ پانچ چیزوں سے امتحان لیں گے، ٹیسٹ کریں گے، یا اللہ کہہ دیا اور ٹیسٹ نہیں کریں گے تو یہ نہیں پاسبل ہے. تو اس کا مطلب ایمان ٹیسٹ ہوگا، کس لیول پر ایمان ہے وہ ٹیسٹ ہوگا، کیا بلیف سسٹم بن رہا ہے، انسان اپنی حقیقت بناتا جاتا ہے تو وہ کیا بن رہی ہے اس میں، اس کی وہ ٹیسٹ ہوگا. تو ٹیسٹ تو ہر طریقے سے، اب یہ ہے کہ اس انسان کو اس کو کیسے دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو سزا سمجھ رہا ہو جو زیادہ نعمت ہو، ہو سکتا ہے اس کو امتحان سمجھ رہا ہو جو ایکچوئل میں نعمت ہو. تو یہ پوائنٹ آف ویو کا بات ہے میری نظر.
جی پوائنٹ آف ویو تو ہمارا تو چلیں ایک بات ہو گئی نا، لیکن خدا کی طرف سے کیا ہے، یعنی اصل سوال تھی کہ خدا کی طرف سے کیا ہے، کہ خدا ہماری زندگی میں جو چیزیں بھی لا رہا ہے کیا ہمارے پاس اس کو گیج کرنے کا کوئی رستہ ہے کہ یہ چیز جو میرے پاس آئی ہے یہ خدا کی، یعنی سزا اور آزمائش میں بنیادی طور سے بات یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو آیا ہے وہ اس کی رضامندی کے ساتھ آیا ہے یا ناراضگی کے ساتھ آیا ہے. یعنی مثال کے طور پر خدا نے میرے رزق میں تنگی کر دی، ٹھیک ہے، ایک ایونٹ ہو گیا، لیکن اب یہ جو ایونٹ میری لائف میں آیا ہے یہ خدا کی ناراضگی کی بنا پر ہے یا رضامندی کی بنا پر ہے؟ پرابلم یہاں پہ، کوشچن مارک یہاں پہ.
پتا تو خود کو پتا کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ اگر وہ مومن اگر ہے اور اس جو آ رہا ہے اس سے اس میں ایمان میں یا آخرت میں امپروومنٹ ہو رہا ہے تو وہ بہتر, اگر وہ نیگیٹو جا رہا ہے تو پھر وہ تو سزا ہی ہے ایک طرح سے, کہ وہ اس کو اس کے حد تک پہنچا دے گی جو جتنی برائی ہے.
تو یعنی اس کا مطلب یہی نکل رہا ہے نا کہ جو بھی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ حقیقتاً ہمارے نفس کی وجہ کی بنا پر ہی ہوتی ہے. جی بولیں.
ایک کاز اینڈ افیکٹ والی جو بات آپ نے کہی تھی, تو اس میں جو جو مجھے لگتا ہے وہ عرفان بھائی اور ان دونوں کا آنسر تقریباً وہیں لے جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کرتے ہیں وہ کاز, تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. تو اللہ نے جو کام بنایا ہے ہم جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو سزا ہم سمجھ رہے ہیں وہ ایکچوئل میں اس کا افیکٹ ہے, یا جو ہمارے لیے فائدہ ہو رہا ہے وہ اس کا افیکٹ ہے جو ہمارے اچھے عمل ہیں. یہ
یعنی اگر مثال کے طور پر میں ایک بات یہ کہوں کہ ہم جیسے لوگ کہ جن کی زندگیوں میں معصیت اور گناہ زیادہ ہیں, تو ان فیکٹ ہمارے ساتھ زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ پرائمریلی پنشمنٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک آزمائش بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں اپنے کو بہتر کرتے ہیں یا نہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟
نہیں, پرائمریلی پنشمنٹ ہوتا ہے, یہ بات ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو, ناٹ نیسیسری,
کیونکہ ہم ہمارے وہ معیار ہی نہیں ہے کہ خدا ہمیں آزمائش میں ڈالے. یہ بات درست ہے؟
پرسپشن کی بات ہے, کیونکہ اگر انسان
یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ اس چیز کو دیں گے, تھوڑا سا میں اس کو اور کلیریفائی کروں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جس طریقے کے واقعات آتے ہیں, یا جو یعنی کہ جسے ہم کہہ لیں گے ایسے افراد کے جن کے ایمان میں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت مضبوط ایمان ہے, ان کی زندگی میں جیسے واقعات آتے ہیں, تو اس سے ہم کو یہ دکھتا ہے کہ اس میں سختیاں اور ایک لحاظ سے اسکویزنگ افیکٹ اور بلاکنگ افیکٹ یہ سب بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس وہ نہیں ہے, عام طور سے وہ چیزیں نہیں ہوتی, بلکہ تھوڑی تھوڑی آ جاتی ہیں سختیاں پریشانیاں وقتاً فوقتاً اس میں ایک لحاظ سے آتی ہیں. تو اب اس کو ہم کس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ہماری نالائقیوں کی وجہ سے ہی ایک تکلیف اور پریشانی آ رہی ہے, اور بہرحال وہ جو ایک ایسپیکٹ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز آتی ہے نا, یعنی آپ کو سختی ہو یا آسانی ہو وہ الٹیمیٹ نہیں ہے, یعنی اس میں آزمائش کا پہلو ہے ہی ہے جو بھی آپ کے پاس ہے. یعنی کہ اگر خدا نے کوئی چیز روک دی, کوئی آپ کو عطا کر دی, تو وہ ٹیمپرریلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے کچھ ریوارڈ مل گیا یا مجھے کچھ پنشمنٹ مل گئی, لیکن حقیقتاً اس میں ہے آزمائش کا ہی پہلو کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کسی چیز میں تنگی واقع ہو گئی یا فراوانی آ گئی, تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ مجھے آزما رہی ہیں. ہے یا نہیں ایسا؟ یعنی اس کو میں سزا یا جزا کے طور پر لوں تو شاید غلط کر رہا ہوں نا, یعنی ان چیزوں کو. تو ایک تو بات یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بنیادی طور سے امتحان ہے, یعنی آزمائش ہے. کس بات کا امتحان ہے؟ کہ تم اپنے آپ کو بہتر بناتے ہو یا نہیں بناتے, ٹھیک. اور جو مسئلہ تمہارے سامنے درپیش ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں اپنے اندر کیا صفات پیدا کرتے ہو, یہی ہے بنیادی طور سے. کیونکہ آخرت کی جو بھی کرنسی یا دولت ہے وہ تو صفات ہی ہیں, اور کیا اس کے علاوہ, اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے جو کوالٹیز ہم اپنے اندر بنا لیتے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ اس کی وجہ ہم ہمیشہ خود ہوتے ہیں یا نہیں, یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟
غلط نہیں,
مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتے, क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ें बहुत उस पर उसका दारो मदार है, असर अंदाज होता है इंसान माहौल से और वही जो
नहीं नहीं वो तो है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे नफ्स की हालत ही डिटरमिन करती है कि हमारे साथ क्या हो, हमें क्या मिले, हमारे रास्ते में क्या आए, हमें ज़िंदगी में क्या कुछ हो, या कोई और चीज़ें भी डिटरमिन करती हैं।
जैसे एक आयत दिमाग में बार बार आई है, कुरान शरीफ में बार बार आई है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा। अगर हम इसको उसूल बना लें तो हम ही है फिर।
वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक वमा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। ठीक है, यानी कि जो तुम पर अच्छाई में से जो आता है वो खुदा की तरफ से, बल्कि उससे पहले कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, सब कुछ खुदा की तरफ से। फिर जो वमा साबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, वमा साबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक या फमिन इंदिक, कि जो बुराई है वो बुराई जो है ना वो तुम्हारे अपने उसके जिम्मेदार तुम्हारा नफ्स है उसको रिसीव करने का। तो इंशाल्लाह इसको इस मौजू को करेंगे, क्योंकि मैं इस पर जब वो एक बनाने बैठा ना तो मुझे इतनी पेचीदगियाँ इसमें महसूस हुई कि मैंने कहा इसको रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा जहन बनाते बनाते चलेंगे तो किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। एकदम से बात करने की एफर्ट करेंगे तो शायद बहुत डिफ़िकल्टी हो जाए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो बात है, जैसे मिसाल के तौर पर आप इस सारे मौजू में, यानी ये जो टॉपिक है हसनात और सय्यात का, कि ज़िंदगी में जो आती हैं किसकी तरफ से आती हैं, किस वजह से आती हैं, सज़ा है, अजाब है, आजमाइश है, इसमें मोस्ट मिस्टीरियस एपिसोड कौन सी है आप लोगों के जहन में है इस टॉपिक के हवाले से? उस पर बहुत बहुत लोगों ने लिखा है, बहुत लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है, बहुत बड़े बड़े दिमागों ने। वो कौन सी चीज है, कौन सा वाकया है, कौन सा इवेंट है?
मतलब पैदाइश?
नहीं नहीं, इवेंट पूरा, यानी एक वाकया, एक इंसानी जिंदगी, एक मिसाल।
मौत है
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी। इसमें जो मोस्ट पजलिंग है ना इस टॉपिक के हवाले से, कि ज़िंदगी में आपको जो चीज़ें आती हैं, जैसे हम कह रहे हैं हमारे नफ्स की वजह से आ रही है, यानी फॉर एग्जांपल हम कहेंगे जी हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना उसने इतने ये किया ये किया ये किया, एक गड़े में गिर गए, फंस गए, मुश्किल में आ गए। ठीक है, ये क्वालिटीज़ हैं, अगर इनको आप अपनाएं तो आप अच्छे से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। इन क्वालिटीज़ में चले जाएं ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तब अब हजरत अय्यूब के उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा, और कुरान करीम में भी जो उनके बारे में हैं वो बहुत मुख्तसर है, दो तीन जुमले हैं बस, कोई बहुत तफसील नहीं है। रिवायतों में है तफसीलात, लेकिन अब उसमें भी बहरहाल रिवायतों के जो जुमले हैं वो आपको पता ही, 100% एतबार उस पर आना और वो चीज़, और उसमें भी बहरहाल कुछ क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, लेकिन उसका निचोड़ क्या बनता है कि शैतान ने खुदा से अर्ज़ किया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शुक्र गुज़ारी को देखकर, क्योंकि वो बहुत साहिब नेमत थे। अब ये रिवायत सुना रहा हूँ, बहुत साहिब नेमत थे, यानी बहुत कुछ उनके पास, माल, असबाब, मवेशी, घर बार सब बहुत अच्छा था, और वो बहुत शुक्रगुजार बंदे थे खुदा के। शैतान ने इस बात को देखकर खुदा की बारगाह में अर्ज की कि ये सिर्फ इसलिए तेरे शुक्रगुजार हैं क्योंकि साहिब नेमत हैं। खुदा की तरफ से जवाब आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। शैतान ने कहा मुझे इनके अमवाल पर तसल्लुत दे दे, फिर मैं बताता हूँ। खुदा की तरफ से आया कि ठीक है दिया मैंने, पहले उनके माल व असबाब गया, तब भी वो उस हालत शुक्र से में ही रहे, پھر اس نے کہا کہ مجھے آخر میں کیا ہوا کہ مجھے ان کے بدن پر تسلط دے دے. تو خدا نے کہا سوائے عقل کے باقی ہر چیز پر تسلط دیا, سوائے عقل کے. تو ان کے بدن میں بھی پھر ایسی بیماری ہو گئی کہ جس کی وجہ سے پھر لوگ سب دور ہٹ گئے, وہ بالکل چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے. صرف ان کی ایک زوجہ تھی جو ان کے ساتھ رہیں خدمت گزاری, اور وہ ساری کی ساری تھیں, اور کم از کم بھی بعض جگہ پر 7 یا 8 سال ہے, بعض جگہ 18 سال ہے کہ اس حالت میں رہے. لیکن اپنے اس شکر اور صبر والی حالت سے باہر نہیں نکلے. اور پھر بالآخر انہوں نے جب کچھ حالات ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو گئے, یعنی کچھ اپنی ناموس پر کچھ بات آئی تھی یا کچھ ایسی چیز آئی تھی جو بہت تکلیف دہ ان کے لیے کچھ چیزیں ہو گئیں, تو پھر انہوں نے خدا سے فریاد کی, اور پھر خدا نے وہ جو قرآن کریم میں ہے کہ تم ٹھوکر مارو زمین کو چشمہ نکلے گا اور اس سے غسل کرو, اور پھر ہم نے وہ ساری چیزیں. اس کو کس جگہ پہ ڈالیں گے اس پورے واقعے کو؟ امتحان ہے, لیکن امتحان کے حوالے سے جو ہے نا, دیکھیں ہم اگر ایک مرحلے پر اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ اگر مومن فرد یا قوم صحیح رستے پر چلتی ہے تو خدا ان کو برکت دیتا ہے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ ہم ان پر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, ایمان اور تقوی کی بنیاد پر برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اور یہ جو نحوست ہے زندگی میں اور بے برکتی ہے اور تکلیفیں ہیں, اس کی بنیاد انسان کے نفس میں پیدا ہونے والے وہ اثرات ہیں جو معصیت اور گناہ اور خرابی اور یعنی اجتماعی گناہ وہ سب کاؤنٹ کرتے ہیں, اس وجہ سے آتا ہے. اب یعنی اس پر اچھا, اور اس میں جو ایک ہے کہ آپ کو شاید پتا ہو کہ بائبل میں آئی تھنک بک آف جاب پوری الگ سے موجود ہے حضرت, اور اس میں تھوڑا سا اس قسم کے بھی جملے ہیں کہ جیسے حضرت ایوب نے جو ہے نا باقاعدہ مطلب خدا سے کافی ہیٹڈ آرگیومنٹ ہوئے ان کے, قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس پہ بھی ان کے جو کافی اسکالرز ہیں, یعنی کافی اچھے بڑے دماغ ہیں کہ جنہوں نے بائبل پر بھی ریسرچ کی ہے, تو اس پہ بھی انہوں نے وہ بہت عجیب عجیب باتیں نکال لیں گی. تو یہ لیکن ایک بہت عجیب سلسلہ ہے کہ اس میں آپ اس کو کس طریقے سے ایک اصول کے طور پہ لائیں گے.
ایک آیت دماغ میں آ رہی ہے جو میرے خیال سے لا یکلف نفسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس پر ذمہ داری نہیں ڈالتا اس سے زیادہ کہ جو اس کی وسعت نہ ہو. تو ان کی نفس میں وسعت تھی, ہو سکتا ہے وہ باہر نہیں آ رہی ہو, تو وہ ایکچوئل میں اجاگر کرنے کے لیے یہ کیا پوسیبل ہے.
اب وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک بہت بہت پزلنگ ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر کوئی ایک اصول بنانا چاہتے ہیں نا اس حوالے سے, تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ہمارے بہت سارے بنائے ہوئے اصولوں کو بالکل بکھیر دیتا ہے کہ اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مطلب آپ کیا اصول لیں گے لے کے چلیں گے.
حضرت ایوب کو یہ پتا تھا کہ جو مقابلہ شیطان کے خدا کے ساتھ ہوا ہے؟
نہیں, ظاہرا نہیں. اچھا, اور یہ روایت کے جملے ہیں, یہ میں بتا رہا ہوں, یہ روایت کے جملے ہیں, قرآن میں یہ نہیں ہے. قرآن میں فقط دو جگہوں پر آیتیں ہیں, آئی تھنک ایک سورہ فاد میں ہے اور ایک جگہ سورہ انبیاء میں, ایک ایک دو دو جملے ہیں بس. اچھا, اس میں ایک جگہ سورہ فاد میں ایک جملہ اور بھی ہے حضرت ایوب کے, اس میں وَذَلِكَ ذِكْرَ لِأُولِ الْأَلْبَابِ, یہ جملہ بھی مجھے بہت اسٹرائکنگ لگا. یعنی جو اولو الالباب ہیں, جو صاحبان عقل ڈیپ وزڈم رکھنے والے, ان کے واسطے ایوب کے واقعے میں ایک تذکر ہے. اس میں کون سی وزڈم ہے کہ جس کو, یعنی کہ یہ بہت کم جگہوں پر قرآن کریم میں ہے یہ کہ یہ ذالک ذکر لاولی الالباب, کہ جو اولو الالباب ہیں وہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں. یعنی جو صاحبان لب ہیں, جو عقل سے بھرے ہوئے ہیں, پورے ہیں, وہ لوگ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی آج کی حد تک ہم نے آپ کو کچھ اس کے کلوز دیے, آپ لوگ بھی سوچئے گا اور ہم بھی اس کو, یعنی میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ایک پورا کنسمیٹڈ فارمیٹ میں, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم لوگوں کو مسلسل تنگ کرتا رہتا ہے کہ لائف میں ہم کیا سمجھیں, یعنی کہ میں کیا سمجھوں کہ اگر ان کو خدا نے اس طریقے سے آزمایا اور وہ مومن کامل تھے تو میرے پاس خوشحالی ہے تو میں کیا سمجھوں کہ اس کا مطلب ہے خدا مجھ سے خوش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا, اس لیے مجھے دنیا دے رکھی ہے, اس لیے مجھے دنیا میں لگایا ہوا ہے, اینڈ سو آن. ٹھیک, تو یہ ایک ہے کافی پزلنگ ٹاپک ہے. اور جیسے اس میں میں نے کہا کہ یہ خاص طور سے حضرت ایوب کا جو واقعہ ہے نا, وہ اس نے بہت کافی اچھے بڑے دماغوں کو کافی گھمایا ہے کہ یہ ہے کیا, یہ کیا چیز ہے, کہ کس طریقے سے, یعنی کہ ایک بندہ خدا جو خدا کا محبوب اور مقرب بندہ ہے, اس کو رفتہ رفتہ نعمتیں لیتا چلا جائے, لیتے چلا جائے, ان کو تکلیفیں بڑھتی جائیں اور یہ تکلیف منیمم 7 سال تک پرولونگ کرے. آپ اصول کیا لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں بات پھر یہ ہو رہی ہے نا کہ اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ اٹ از سمپل ایز دیٹ کہ فقط ایک امتحان ہے, تو پھر ہم اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جو ہمارا عوامی تاثر ہے, جو نظریہ ہے کہ انبیاء کی زندگیاں جو ہیں نا وہ کسی اور اسفیئر اور یونیورس سے تعلق رکھتی ہیں اور ہماری زندگیاں کسی اور یونیورس سے تعلق رکھتی ہیں. تو پھر تو ہم ادھر ہی چلے جائیں گے نا. تو اصول کیا سامنے آ رہا ہے وہاں پہ؟
اصول حیدر بھائی آپ ہی نے پہلے کی یہ مثال ہے کہ جو ہے شاید آپ نے اس کا تاروں کا انتخاب لیا تھا مثال, یا اتنا کرنٹ اس تار میں جانا چاہے گا جس کا جتنا بڑا نفس ہے. اگر امام حسین کی نفس والا امتحان ہم لوگ کے اندر امتحان دوڑا دیا جائے
ہاں یہ ہم نے بات کی, لیکن میں اصول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں کہ یہ جو چیز آئی مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ, یہ دوسرے پیغمبروں کے ساتھ بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے, ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اول العظم ہے, ٹھیک ہے, اور آلموسٹ بالکل ٹاپ لیول پر ہے, انسانیت کے ہائیسٹ لیول پر ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس طریقے کے امتحانات ایگزسٹ نہیں کرتے. ہاں ایک سخت امتحان ہے ان کا, ایک سخت امتحان ہے بظاہر, اور وہ ہے بیٹے کو ذبح کرنے والا. ٹھیک ہے, وہ ہے. تو یعنی کہ یہ جو ایک پرولونگ, آپ حضرت ایوب کے واقعے کو سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا؟ میں یہ چاہ رہا ہوں نا آپ اس کو ڈیپتھ میں جا کے سوچیں.
نہیں, ہم بیسیکلی
اس کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے سوچیں
جو آپ کا پوائنٹ ہے شاید.
ہاں چلے, میں اس کو دوبارہ سے ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں.
ہمارا پوائنٹ جو آپ بتا رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہی آ رہا ہے کہ ہر پیغمبر اور ہر امام کا ایک الگ امتحان ہوا, ایک یہ بھی پہلو ہے, ہر کا سیم نہیں ہوا ہے, رائٹ؟ تو آئی تھنک وی آر مسنگ یور پوائنٹ.
اصول میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ جو ہمیں بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے انبیاء کے وہ معاملات اور واقعات ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یعنی ان کے اور خدا کے جو معاملات ہیں ان کا ہمیں واقعاً پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھے, کس لیول پہ تھے. لیکن جو باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں ہمارے سامنے لائی گئی ہیں وہ ہمارے لیے اصول و قوانین بنتے ہیں ہماری اپنی لائف کے لیے. اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ یا یہ کہ وہ جسٹ ایک بات ہے جو بتا دی گئی ہے اور ہماری زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہلی بات کو ہم نے مانا. اچھا, اب حضرت ایوب علیہ السلام کا جو امتحان ہے وہ امتحان اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو ایک ایونٹ آیا, کچھ دنوں کے لیے ایک چیز آئی وہ چلی گئی, یہ وہ نہیں ہے. بلکہ یہ امتحان کیا ہے کہ ان کی پوری زندگی پر محیط ہے. یعنی وہ ایک خوشحالی میں اچھے طریقے سے, جیسے فار ایگزامپل ہم کہیں جی میرے گھر ہیں, میرے پاس اسباب ہیں, ایسٹس ہیں, پراپرٹیز ہیں, اور ایک ایک کر کے چیز جو ہے نا آپ کے گریجولی ایک ایک رخصت ہوتی جا رہی ہے, ایک ایک چیز آپ کے اس سے نکلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی لائف میں پوری لائف چینج ہوتی جا رہی ہے, اور کچھ عرصے کے بعد, مثال کے طور پر کچھ مہینوں اور ایک سال کے بعد جو ہے نا بندہ اس خوشحالی کی حالت سے ایک دم فقیری کی حالت میں آ گیا, اور لٹرلی فقیری کی حالت میں آ گیا. یعنی کہ اب نہ آپ اٹھ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو دوسری بڑی مصیبت آئی, یعنی خالی یہ نہیں پرسنل پراپرٹی اور ہیلتھ کا لوز ہونا نہیں, بلکہ اس کے ساتھ جو اضافی مصیبت آئی کہ وہ جتنے لوگ تھے وہ بھی باتیں بنانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کی نظر میں کیا ہے کہ یہ تو بہت پارسا بنتے تھے, یہ تو بہت مقدس انسان بنتے تھے, اگر خدا ان سے راضی ہوتا, اگر خدا ان سے خوش ہوتا تو یہ حال ہوتا ان کا. ٹھیک, اور ایسی کوئی مثال ہے بھی نہیں, ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے, کسی بھی پیغمبر کی مثال نہیں ہے. بتائیں کوئی ہے ایسا پیغمبر کہ جس کی زندگی کو خدا نے اس طریقے سے ڈیل کیا ہو کہ اس کے تمام اسباب اور وسائل لے لیا ہوں اور اس کو فقیری سے دوچار کر دیا ہو؟ تو یہ بھی ایک یونیک ایگزامپل بن رہی ہے.
یونیک ایگزامپل ہے تبھی تو ہے یہ اس میں, اور اگر اور ہوئی ہوگی تو ضروری نہیں کہ ہر ایک کی ساری ایگزامپلز قرآن میں ہم لوگ کے لیے ہوں. تو یہ
تو اصول یعنی اس کا, چلیے ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ والی صورتحال زندگی میں درپیش ہو تو پھر ہمیں بھی اسی طریقے سے حضرت ایوب کے طریقے سے سکون صبر سے بیٹھنا چاہیے, اور ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی سزا نہیں ہے. کہ یہ کوئی سزا نہیں ہے, اس میں کوئی خدا کی ناراضگی نہیں ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے.
مگر وہ لیول نہیں ہے نا, لیکن اگر اصول کی بات ہونا ہے تو بھائی اصول تو قرآن شریف میں موجود ہیں, جو اس کو ایک دم گتھی کو میری نظر میں تو ہمارے لیے کلیئر کر رہے ہیں. پہلا اصول سورہ انسان میں دوسری اور تیسری آیت, امّا شاکرین و امّا کفورا, جو اس میں بات آ رہی ہے جو شکر والی بات تھی پہلے, تو جو نمبر ون کا اصول ہے. اس کے بعد پھر جو اس سے پہلے آیت پڑھی تھی کہ کوئی انسان بوجھ نہیں اٹھائے گا دوسرے انسان کا, جو بار بار قرآن شریف میں ہے, تو اس کا مطلب وہ اصول ہے تبھی تو بار بار آیا. تیسری وہ والا ہے کہ جو ایک اور آیت ابھی ہم نے پڑھی تھی, ہم کو ایگزیکٹلی نہیں یاد آ رہی ہے, کہ ایک تو بوجھ نہیں اٹھائے گا دوسرے, ہاں تک اللہ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ. تو اگر تینوں کو ملا لے تو کلیئر ہو گیا. یہ تو
کیسے کلیئر ہو گیا؟
ان کے نفس میں جو وسعت تھی اللہ نے ان کو اتنی ذمہ داری دی, امّا شاکرین, امّا شاکرین و امّا کفورا.
دیکھیں وہ بات یہ نہیں ہو رہی ہے, بات حضرت ایوب کی نہیں ہو رہی ہے. آپ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بات حضرت ایوب کے نفس کی نہیں ہو رہی ہے, بات اس اصول کی ہو رہی ہے جو ان کی زندگی سے اخذ ہو رہا ہے ہمارے لیے. ہم حضرت ایوب کے نفس کی بات نہیں کر رہے.
اچھا, تو
کہ وہ کیپیبل تھے نہیں تھے وہ سب بات نہیں ہے.
اصول کیا
تو,
ہے؟
ہاں تو یہی ہے نا کہ اگر ہم اس جگہ پر آ رہے ہیں کہ انسان کے اوپر جو بھی سیئہ آتی ہے, مشکلات آتی ہے, سیئہ کا مطلب یہی ہے کہ محرومی, شماتت اعدا, شماتت اعدا جو ہے یہ ایک بری چیز ہے یا نہیں ہے؟ دعاؤں میں اما نے اس سے پناہ مانگی ہے کہ نہیں مانگی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں کہ یہ مسائل اس کی ذمہ, اس کی بنیاد ہم اپنے لیے سمجھ رہے ہیں کہ میرا نفس ہے اور یہ سیئات ہیں. ٹھیک اور یہ تمام کے تمام مسائل ہمیں ان کی زندگی میں بھرپور طریقے سے نظر آ رہے ہیں. تو اب میرے لیے پیراڈاکس یہ بن رہا ہے کہ میں اس کو سیئات مانوں یا نہیں مانوں, اور اگر وہ سیئات ہیں تو کیا انسان کے نفس میں ایسی حالت بھی ہوتی ہے کہ وہ پھر سیئات کو بھی انوائٹ کرتا ہے اپنی زندگی میں اور وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی؟ یہ ہے پیراڈاکس.
ہو سکتا ہے ہم ہر چیز کو حسنات اور سیئات میں دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہاں پر ایک تھرڈ ایسپیکٹ ہو. فار ایگزامپل, شیطان کو اجازت کس نے دی؟ اللہ نے دی اجازت. شیطان کو انسان کو مسلط کس نے کیا؟ اگر ہم اس کا جواب صحیح سے دے دیں تو ہو سکتا ہے وہ جو تھرڈ ایسپیکٹ ہے وہ یہاں سے نکلے کہ اوکے, ایک تھرڈ ایسپیکٹ بھی ہے جو سیئات, جس کا ریزن نہیں ہے, ایک ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے, کچھ اور ریزنز کی وجہ سے آپ کے نفس کو عروج ملے یا اس اپنی جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک پہنچ سکے, وہ تھرڈ ایسپیکٹ کی وجہ سے. جیسے کہ ایگزامپل شیطان ہے, بیسٹ ایگزامپل ہے اس حساب سے, تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی ڈائمینشن ہیں.
یہ نہیں کہ اس کو اگر ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کریں نا, مسئلہ وہاں پہ آ رہا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو ہم تو رونا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں فوراً, یعنی ہم تو حضرت ایوب کے طریقے سے نہیں سوچتے یا اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے کہ ہم یہ مثال, کوئی مثال ایسی لاتے ہیں اپنے اوپر کہ بھئی خدا نے اپنے ایک پیغمبر کے ساتھ بھی یہ کام کیا تھا, خدا نے اپنے ایک پیغمبر کے ساتھ یہ کام کیا تھا. اگر وہی کام میں یہ سمجھوں خدا میرے ساتھ کر رہا ہے تو میرے لیے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے فکر مند ہونے. لیکن یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے, ہم نہیں کر پاتے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کوئسچن مارک یہاں پہ, حضرت ایوب کے نفس کی بات نہیں ہو رہی, مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اس واقعے سے کیا اصول اخذ ہو رہا ہے اور وہ ہماری زندگیوں پر کیسے اپلائی ہوتا ہے. کیا وہی چیز ایز اٹ از ہمارے لیے بھی اٹھ کے آ جائے تو ہم بھی کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, یہ بھی مقام صبر و شکر ہے, بیٹھے رہو آرام سے. جیسے انہوں نے 8 سال 10 سال ایک گوشے میں گزار دیے, تنہائی میں گزار دیے, کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ, تو ٹھیک ہے بیٹھے رہو. صحیح. تو انہیں اس لحاظ سے یہ جو ٹاپک ہے نا, اس میں یہ حضرت ایوب والا واقعہ جو ہے نا, یہ موسٹ پیراڈاکسیکل ہے. اور جتنے بھی لوگوں نے اس کی گہرائی میں جا کے غور کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ چیلنج ہے بہرحال کہ اس سے اصول کیا اخذ کیے جائیں کہ خدا بندوں سے جس طریقے سے ڈیل کرتا ہے یا ان سے کے ساتھ جیسے معاملات کرتا ہے تو ہم کیا سمجھیں. تو انشاءاللہ اس پر اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی آج تو میں تھوڑے سے کوشچن زیادہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے بنسبت آنسر اس کے, کہ تاکہ آپ لوگ بھی اس پر آگے چل کے تھوڑا غور کریں کہ یہ کیا ہے. لیکن اس بات کو, یعنی کہ جو میرا ذہن ہے وہ اس کو ایک سمپل امتحان کے طور سے نہیں لے پا رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں اور بھی ہیں. حضرت ایوب کے لیے تو ہے امتحان, لیکن اس کے نتائج جو ہم لے رہے ہیں وہ ایک سمپل امتحان کے طور پہ نہیں ہے. اچھا, اب ہم ایک تو یہ ہمارا ٹاپک تھا کہ جس پہ رفتہ رفتہ ہم غور کریں گے, اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اگر انشاءاللہ ہم نے صحیح طریقے سے حل کر لیا تو اس کا ایک فوری نتیجہ جو آپ کو ملے گا نا, وہ آپ کی ذات اپنے آپ میں سکون میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, اور ہم واقعاً صبر کرنے کی اپنے اندر اہلیت اور قابلیت پیدا کر لیں. ورنہ ابھی ہماری حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عادی ہو چکے ہیں سکون کے, آسائش کے, آرام کے. ہم مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں, ان کے ساتھیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن اس رستے پر دو قدم بھی چلنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ ڈالنا ہی نہیں چاہتے کہ جہاں پر ہماری دنیاوی زندگی کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. مشکلات آ جائیں. تو بہرحال اس ٹاپک پر بحث کرنا اس لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے کہ انسان کو وہ معرفت اور وہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ اگر خدا ہمیں زندگی کے اندر مختلف حالات اور واقعات سے دوچار کرے تو یو ہیو دا کیپیبلٹی ٹو اسٹینڈ اپ اپرائٹ.
تو ابھی جو آپ نے کہا یہی تو اصول سامنے آ رہا ہے اس سے جو کہ ایگزامپل سے
مقصد نہیں ہے, اصول نہیں ہے, مقصد ہے.
یہ
مقصد
ہے,
یہ مقصد ہے. لیکن وہاں پر ہم لوگ جہاں جا کے غچہ کھاتے ہیں نا بار بار, وہ اسی جگہ پہ کھاتے ہیں. یہ نہیں مثال کے طور پر کہ اگر میرے وسائل حیات کم ہونا شروع ہو گئے میرا دماغ کس طرف جائے گا؟ میرا دماغ اسی طرف جائے گا کہ خدا مجھ سے ناراض ہے, خدا مجھ سے کیوں ناراض ہے, میں نے کیا کیا ہے, میں نے کون سا گناہ کیا ہے. اچھا اب اس کے بعد یہ کہ فار ایگزامپل اب میں کوشش کر رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں, اب مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا میں نے کیا کیا ہے. جی میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, میں تو قرآن بھی پڑھ رہا ہوں, میں تو کسی گناہ کی جگہ پہ بھی نہیں جا کے بیٹھتا, گناہ کی محفلوں میں بھی شریک نہیں ہوتا, پھر خدا میرے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے؟
لیکن یہ جو تھنکنگ ہے یہ تو بہت پرابلمیٹک تھنکنگ ہے, تو اس سے تو
میکسیمم لوگوں کی یہی, میں نے یہ موضوع پہ میں بات کر کیوں رہا ہوں؟
تو اگر ایسا سوچ رہے
میں اس موضوع پر بات کر کیوں رہا ہوں؟ اسی لیے کر رہا ہوں اس موضوع پہ بات کہ اتنے زیادہ سوالات اس حوالے سے ہوئے ہیں تبھی میں اس پرابلم کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. کہ اچھا اور اس میں جتنا زیادہ یعنی ہم نے اس بات کو جو نوٹ کیا کہ آپ اگر واقعاً قرآنی آیتوں میں جانا چاہتے ہیں نا تو ایک مسئلہ ہے وہاں پر, اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ ایک بات نکال کے بیٹھ جائیں. اور یہ مسائل آپ نے دیکھیں کہاں کہاں پر ہوئے ہیں, خود صدر اسلام میں اٹھائے ہیں مسائل. اگر یہ اتنی آسان بات ہوتی نا, خود صدر اسلام میں اٹھے ہیں اور قرآن کریم نے ان تمام باتوں کو مطلب ان ڈیپتھ ڈیل کیا ہے. جو آل عمران, سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں غزوہ احد کے بارے میں یا دیگر صلح حدیبیہ میں اور ان تمام مواقع پر, کہ یہ معاملات مسلسل یہ پرابلم بنتے رہے. تو اس لیے ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک اصول اخذ کر سکیں. اچھا بہرحال اب جو ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو ہم رمضان کی دعاؤں میں سے کچھ آپ کو سنا دیں. میں نے جو چار پانچ جگہوں سے کچھ فقرے منتخب کیے تھے, ایک دعائے مکارم الاخلاق. دعائے مکارم الاخلاق آپ کو پتہ ہی ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے, اور عام طور سے یہ کہ شب قدر میں پڑھنے کی خاص طور سے تاکید ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں, آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. دعائے مکارم الاخلاق کے جو ابتدائی کلمات ہیں وہ ہمیں ایک بڑی گہری حقیقت کے طرف, یعنی اپنے حوالے سے ایک بڑی گہری اور بہترین معرفت. اللہم صل علی محمد و آلہ و بلغ بے ایمانی اکمل الایمان. کیا مطلب ہے اس کا؟ بلغ پہنچا دے, پہنچا دے بے ایمانی. بہت بہت خوبصورت ہے بے ایمانی, میرے ایمان کے وسیلے سے اکمل الایمان, اس ایمان تک جو سب سے زیادہ کامل ہے. یہ بہت ہی شاندار جملہ ہے. دیکھیں ہمارا ایمان, میرا ایمان کیسا ہے, کامل ہے یا ناقص ہے؟ میرا ایمان جو ہے اس میں دو کوالٹیز ہیں, وہ ناقص بھی ہے اور معیوب بھی ہے, یعنی ناقص بھی ہے اور عیبدار بھی ہے. کیا مطلب ہوگا ان دونوں کا, ناقص اور عیبدار ہونے کا؟ یعنی ایمان کے اندر جتنا کچھ ہونا چاہیے اس میں بھی کمی ہے, اور جو کچھ موجود ہے اسے جس معیار پر ہونا چاہیے اس میں بھی کمی ہے. ٹھیک, تو ناقص بھی ہے اور معیوب بھی ہے. لیکن امام علیہ السلام مانگ کیا رہے ہیں خدا سے؟ کہ جو ایمان میرے پاس ہے اسی ایمان کے وسیلے سے مجھے کہاں تک پہنچا دے؟ اکمل الایمان تک. ٹھیک ہے, یہ سیکھنا ہے ہمیں دعا کا سلیقہ امام سے. ٹھیک ہے, یہ کیا سلیقہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو جب خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو اس طریقے سے نہیں پیش کر رہے کہ میں کوئی باکمال ہوں یا میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن آپ کو جو ہمارے پاس ناقص اور عیب والا مال ہمارے پاس ہے اس کو سامنے رکھنا ہے اور فضل خدا سے کس بات کو مانگنا ہے؟ کمال کو. ٹھیک ہے, بات واضح ہو رہی. اچھا, اس میں ایک بات اور بھی ہے, بے ایمانی کا جب ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ میرا ایمان, تو اس میں ایک پہلو اور بھی آتا ہے, یعنی ناقص سے کامل تک پہنچا دے, لیکن ایک پہلو اس میں یہ ہے اضافی کہ آپ کو ایمان بہرحال خدا کی بارگاہ میں لا کے پیش کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس ایمان ہی نہ ہو یا بالکل ایمان کے ہم کسی درجے پر ہی نہ ہوں اور ہم خدا سے دعا کرنا شروع کر دیں کہ مجھے کامل ایمان عطا کر دے, یہ پاسبل نہیں. تو کیا اصول سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنی طرف سے ایفرٹ کرنا ہے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے, ڈیولپ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ یہ ایمان ناقص اور معیوب ہے, اور تیسرے مرحلے پر اس پر قناعت نہیں کرنی کہ ہم ناقص اور عیبدار ایمان پر باقی رہیں, بلکہ خدا سے کیا مانگنا ہے کہ اس ناقص ایمان کو کے وسیلے سے مجھے کہاں تک پہنچا دے؟ اکمل الایمان تک پہنچا دے, کامل ایمان تک پہنچا دے. وجعل یقینی افضل الیقین, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وجعل یقینی,
میرے یقین کو قرار دے.
ہاں, میرے یقین کو, نہ کہ میرے یقین کے ذریعے سے, یہاں وسیلہ نہیں ہے. وجعل یقینی یعنی میرے یقین کو قرار دے دے, افضل الیقین جو سب سے زیادہ فضل رکھنے والا یقین. وانتہے بنیتی الی احسن النیات, اور انتہا تک پہنچا دے میری نیت کے وسیلے سے مجھے جو سب سے حسین نیتیں ہیں. یعنی میری نیت اسی کے وسیلے سے مجھے کہاں تک پہنچا دیں, کس انتہا تک لے جائیں؟ احسن نیات. وبعملی الی احسن الاعمال, چار چیزیں اپنے بیان فرمائیں. یہ بالکل بگننگ ہے, ٹھیک ہے, مکارم اخلاق کی. تو ہماری زندگی میں پھر اب ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ چار چیزیں ہمارے پاس کون سی ہونی چاہیے؟ ایمان, یقین, نیت اور عمل. ٹھیک ہے, ایمان, یقین, نیت اور عمل, یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے. ایمان, یقین, نیت اور عمل. نہیں, یقین ہمیشہ ایمان کے بعد آئے گا, یقین ہمیشہ ایمان کے بعد آئے گا. یعنی ایمان کی بنا پر جب آپ کا ایمان ترقی کرتے کرتے آپ کو منزل یقین تک لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور چاروں کے لیے آپ نے الگ الگ کوالٹیز بیان کی. ایمان اکمل, یقین افضل, اور نیت اور عمل احسن. ٹھیک ہے, یعنی نیت اور عمل حسن, احسن یعنی مور اینڈ مور بیوٹیفل, اس میں حسن ہو. نیت میں حسن ہوتا ہے اس کے اخلاص کی وجہ سے. اچھا, ایک یہ بات ہے, میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی نیت کو ڈیفائن کرے. نیت ہوتی کیا چیز ہے, اور نیت اور عمل کا کیا تعلق ہوتا ہے؟
وہ ارادہ جو آپ کی
بلکہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ النیت ہی اصل العمل, ہی العمل، اصل عمل نیت ہی ہے. تو کیا نیت کیا ہوتی ہے؟
مضبوط ارادہ کچھ کرنے کا بس عمل سے پہلے.
عقل جو آپ کو دے کیوں کسی چیز کو کرنے کے ارادہ، عقل کی ریزننگ جو ہے نیت.
اس میں دیکھیں ایک بات میں عرض یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ لوگ اس تک پہنچ پاتے ہیں کہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں نا، ارادہ، انٹینٹ، نیت، تو حقیقتاً آپ جس چیز کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ذات میں وہ تمام کی تمام چیزیں مجسم ہوتی ہیں. پہلے اگر آپ اس کو مجسم نہ کر سکیں، اس کو محقق نہ کر سکیں اپنے آپ میں عمل سے پہلے، تو وہ پھر عمل بھی نہ عمل ہو پائے گا، نہ ڈھنگ سے کچھ ہوگا، نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. جو آپ کی نیت ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ نیت اصل میں کہتے ہیں کہ ایک شے کی حقیقت آپ کے نفس پر طلوع ہو اور آپ اس کو جذب کریں اپنے اندر، اور پھر وہ چیز آپ سے عمل کی شکل میں ظاہر ہو. اس بنا پر امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیت کیا ہے؟ اصل عمل نیت ہے، ورنہ آپ کو نیت کا ثواب نہیں ملے گا. اگر ایسی چیز نہ ہوتی کہ عمل کا پورا نظام آپ کی نیت کے اندر موجود نہ ہوتا، تو آپ کو یہ نہ کہا جاتا کہ نیت آپ نے کر لی، ایون آپ نے کام نہیں بھی کیا کسی وجوہ کی بنا پر، آپ اس کے اجر کے مستحق ہو گئے. تو نیت فقط یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کروں گا، یہ نہیں ہوتی نیت، ٹھیک ہے؟ بلکہ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کی حقیقت آپ کے اندر پوری روشن ہو جائے، آشکار ہو جائے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اگر آپ دین کے حوالے سے جب نیت کرتے ہیں، تو اس نیت کے اندر بنیادی خصوصیت کیا ہونا چاہیے؟ وہ حسن کیا ہوگا اس میں؟ قربتاً اللہ ہو. اس میں جتنے بھی رزائل اور پستیاں ہیں وہ اس میں شامل نہ ہوں، اس ریئلائزیشن میں. اچھا، اب آج کی حد تک ایک جملہ اور پھر ہم بات اپنی پوری کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک سوال اور کہ آپ حضرات کو اپنی زندگی میں خدا کی طرف سے واقعاً ڈر لگتا ہے کسی چیز سے؟ ڈر لگتا ہے، جینوئن ڈر لگتا ہے یا لفظوں کی حد تک خوف خدا جینوئنلی ڈر لگتا ہے؟
ڈر اس چیز کا کہ جو اعمال ہے کیا وہ بارگاہ میں قبول کی اتنی حیثیت بھی رکھنے کے کہ وہ قبول ہوں گے کہ نہیں. تو یہ سب سے اول قسم کا ڈر ہوتا کہ یہ عبادات، یہ اعمال، یہ خالص تر ہوئے بھی ہیں کہ نہیں، ہم نے پیش کیے. اور دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہ سرزد ہوئے، اس چیز کا ڈر.
ڈر لگتا ہے مگر اللہ سے امید یہ کہ کوئی ایک عمل ایسا پسند آ جائے اللہ کی سب.
نہیں، امید کی بات الگ ہے، میں تو ابھی خالی ڈر کی بات کر رہا ہوں کہ کس بات کا ڈر لگتا ہے.
اللہ تو کثیر کو وہ قلیل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور قرآن شریف میں آئے تھے رب الودود، مطلب ایکسیپٹنس ہے کہ اس میں. لیکن ڈر جو ورڈ ہے وہ کمپلیکیٹڈ ورڈ ہے، اردو میں اس میں وسعت نہیں ہے ایکسپلین کرنے کی.
خوف
ہے مگر وہ چیز وری نہیں کرتی ہوں نا، تو
نہیں. میں تو وریسم خوف کی بات کر رہا ہوں، وہ خوف جو انسان سے اس کی رات کی نیندیں چھین لے. دیکھیں اب جو میں پھر امام علیہ السلام کے جملے اور قرآن کی آیتوں سے جب آپ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا, یہ پھر وہی حضرت ایوب والی چیز کی طرف پلٹے گی اور آپ کو وہ بات زیادہ کلیئر کرے گی کہ میں اس چیز کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت پیراڈاکسیکل ہے, اس میں بہت پیچیدگیاں ہیں, اتنا آسان نہیں ہے. دعائے ابو حمزہ ثمالی کے بھی ابتدائی جملے ہیں, فرسٹ ٹو سینٹنسز چھوٹے چھوٹے تھے. الہی لا تؤدبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. الہی اے میرے الہ, اے میرے معبود, لا تؤدبنی, مجھے مؤدب, ادب تو سمجھتے ہیں نا, تہذیب ڈسپلن, مجھے ادب نہ سکھانا بعقوبتک, اپنے عقاب کے ذریعے سے. عقاب یعنی سزا. عقاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اپنے انجام میں سختی لے کر آئے وہ عقوبت ہے. عقاب یعنی جو چیز اپنے انجام میں سختی اور برائی لے کر آئے وہ عقوبت ہے. عاقبت بخیر کا ورڈ بھی ہم یوز کرتے ہیں نا, عاقبت یعنی اینڈ, انجام بخیر. تو بے عقوبتک یعنی کہ جو بھی میں کام کروں اس کا انجام سخت تکلیف دہ ہو, اس رستے سے مجھے مؤدب نہ بنانا. یہ پہلا جملہ ہے تو آیا ابو حمزہ ثمالی کا, پہلا فرسٹ سینٹینس. اور دوسرا سینٹینس کیا ہے, ولا تم کر بی فی حیلتک, اور مجھے اپنے حیلے میں, حیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پلانز ہوتی ہیں, ٹرکس ہوتی ہیں, اس کے اندر نہ ٹریپ کر دینا. مکر یعنی پلاننگ, ٹرکس یعنی میرے ساتھ ایسی پلاننگ نہ ہو کہ میں تیرے حیلے میں جا کے پھنس جاؤں. یہ ہے موسٹ اسکیری. اور یہ جو جملے ہیں نا, یہ وہ حضرت ایوب والے واقعے کو ہماری زندگی کے لیے اصول بننے میں بہت پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک پہلو ہے کہ عقوبت اور مکر الہی جو انسان کو کس طریقے سے وہ کرتا ہے. یعنی اب یہاں پر قرآن کی آیتوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. جو خدا کا پلان ہے, خدا کا مکر ہے, قید الہی ہے, ان قیدی متین, یہ کس پر اپلائی ہوتا ہے, کن لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے, یہ ہاں یعنی ان پر وہ کیسے اپلائی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی کہ اس میں بھی بہرحال میتھمیٹکس یا اس میں بھی وہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا, جو ٹریپس ہوتے ہیں, پزلنگ گیمز میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے جو ٹریپس ہوتے ہیں نا, آپ کو بالکل اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہر اسٹیپ لینے کے بعد انسان پر جو جگہ ہے وہ تنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور آخر میں وہ کہاں پہنچتا ہے, ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کے ہلنے جلنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. یہ جہنم کا یہی سلسلہ ہے. جہنم کیا ہے, جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, ٹھیک ہے, تو جہنم کیا ہے پھر, اگر آسمان اور زمین جنت ہیں تو جہنم کیا ہے پھر, جہنم کی اسپیس کیا ہے, جہنم کا والیوم کیا ہے. جہنم جو ہے نا, اس اسکویزنگ ایفیکٹ کو کہتے ہیں. وہ جو روایتوں میں بھی ہے نا کہ جب یعنی کہ دشمن خدا یا کافر قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا ایکسپیرینس کرتا ہے, اسکویزنگ ایفیکٹ ہی فیل کرتا ہے نا, کہ ادھر کی دیوار ادھر سے مل جاتی ہے. کیا مطلب ہے, دیوار تھوڑی ملتی ہے, یہ اس کا اپنا وجود ہے کہ جو اپنی حقیقت کو دیکھ رہا ہے کہ میں کس تنگنائی میں پھنس چکا ہوں, کس جگہ. یہ سکیری ہے بہت زیادہ. اور خدا اس جہنم تک کیسے لے جاتا ہے, کیسے لے جاتا ہے, ہر اسٹیپ تھوڑا 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 تھوڑا, تنگ تنگ تنگ, اور یہاں تک کہ یہ حال. اور اس چیز کو قرآن کریم نے دو جگہوں پہ بیان کیا, دو آیتوں میں ہے یہ والا افیکٹ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جی بھر کے جھٹلاتے ہیں. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ اس کا باقاعدہ نام ہے, یعنی خدا کے اس قید کا, مکر کا باقاعدہ نام ہے استدراج, اور روایتوں میں بھی یہ جملے موجود, یہ لفظ موجود ہے استدراج. استدراج کا مطلب لٹرل میننگ یہ ہے درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے ایک چیز سے نزدیک کرتے جانا. تو اب جو ہے نا کہ وہ والی بات کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہو,
اس کو تھوڑا مثال لے کے بتائیں ریئل لائف میں درجہ بدرجہ.
دیکھیں نہیں, میں آپ کو مثال بتاتا ہوں, میں بالکل آپ کو مثال بتاتا ہوں, آپ کے سامنے کی مثالیں کہ جیسے خود عمر سعد کی مثال ہے, ٹھیک ہے. عمر سعد کا اینڈ آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا؟
اس رات میں جو ہے,
نہیں نہیں, اینڈ عمر سعد کی اپنی لائف کا اینڈ, نہیں نہیں یہ تو وہ ہے بیچ ہے, اینڈ تھوڑی ہے, اینڈ تھوڑی ہے. اس کے بعد مطلب رہ کی حکومت گئی, اس کا ایک لحاظ سے ظاہر دماغی توازن پھر گیا, وہ عجیب سا ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کے مطلب باقی سب سے تو گیا, اپنے گھر والے اس پر لعنت ملامت کرتے تھے, اس کے ذہنی توازن, وہ جب باہر نکلتا تھا لوگ اس پر تھوکتے تھے, مینٹل ہو گیا. اور پھر اس حالت میں مختار کی تلوار سے قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس حالت میں قتل ہوا ہے. کہاں تھا وہ, کس جگہ پہ تھا؟ اب دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, یعنی کہ اس نے جس دن سے وہ چوز کیا نا کہ مجھے جانا ہے اور امام حسین کو وہ کرنا ہے, قتل کرنا, دیں گے خدا ایک 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 درجے سے اس کو اس جگہ تک لے کر آیا ہے. ایسے ہی آپ دیکھ لیں جیسے شہنشاہ ایران کا حشر آپ دیکھ لیں. تو خدا جو یہ کام کر, یعنی کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ حضرت ایوب والی بات بہت پھر کمپلیکس ہو جاتی ہے, کہ اب اگر ہمارے ساتھ زندگی میں وہ سب چیزیں گریجولی ایک 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 کر کے چیزیں جا رہی ہیں, اب میں اس کو کیا سمجھوں؟ یہ استدراج ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بس اسی لیے فین کہتے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. اپنے اوپر اگر ہم رکھ کے دیکھیں نا, وہ حضرت ایوب کی بات ٹھیک ہے, وہ والی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ان کے نفس کا امتحان, صبر, شکر, اولو الالباب سب صحیح, لیکن ہم اگر اپنی زندگی میں ان چیزوں میں مبتلا ہو جائیں تو اب اس کو کس طریقے سے, کیوں اچھا, اور یہ کیوں ہم کیوں اس میں پھنس جائیں گے؟ اس لیے کہ آیت جو ہے وہ بتا رہی ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں یا ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. تو بھائی ہم تو کتنے مثالیں اپنی زندگی میں سے ڈھونڈ لیں گے, ہمیں اپنی زندگی میں خود کتنی مثالیں نظر آ جائیں گی کہ جہاں میں اس جگہ پہ کھڑا ہوا اپنے کو دیکھ رہا ہوں گا, کذب آیات الہی کی کیا منزل پہ ہم نہیں ہیں؟ ہم زبان سے اتنا کچھ بولتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں کتنی جگہوں پر آیات خدا کی تکذیب اپنے عمل سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب میں کیسے اس بات کا فیصلہ کر پاؤں گا کہ یہ آزمائش چل رہی ہے میرے لیے یا وہی استدراج کے مراحل ہیں کیا ہے؟ تو یہ بہت سکیری ہے, ٹھیک ہے. اس سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی اور بہت زیادہ خدا سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی جب آپ کو خوشحالی حاصل ہے, کہ اے خدا لا تمکر بی فی حیلتک, میرے ساتھ یہ والا معاملہ نہ کرنا کہ جو کہ کسی بھی وجہ سے, اب ہمیں نہیں پتا ہم نے کس موقع پر کون سی آیت الہی کی تکذیب کر دی ہو, نہیں پتا ہمیں. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ خدا کہہ رہا ہے فوائل للمفلین, کن لوگوں کو کہہ رہا ہے فوائل للمفلین؟ یدعو الیتیم, جو یتیم کو دھکا دیتا ہے, جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. ہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین ہم یراؤن, یہ سب کام ہمارے نہیں ہیں کیا؟ اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے مسئلہ, اور اس وجہ سے ہمارے پاس ایک ہی حل بچتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ہر صبح و شام خدا کے مکر سے پناہ طلب کریں. عذاب خدا سے نہیں, مکر خدا سے. یعنی کہیں نعوذ باللہ کسی موقع پر میں نے کسی آیت الہی کی تکذیب کر دی ہو اور خدا کی بارگاہ سے میرے لیے پناہ بخدا حکم استدراج جاری ہو گیا ہو, یہ ہے موسٹ اسکیری. ٹھیک ہے, اور یہ دعائیں ابو حمزہ صومالی کے پہلے جو دو جملے ہیں نا, یہ بہت بہت ہی کی سینٹینسز ہیں, دو چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں لیکن اس کو ہمیشہ دہراتے رہیے. الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک, کیونکہ ہمارے سامنے ایسی بہت مثالیں ہیں تاریخ میں کہ جو اپنے کو پتہ نہیں کیا 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 سمجھتے تھے اور خدا کا جو مکر, مکر سمجھ رہے ہیں نا, پلاننگ, ایسے رفتہ ان کو ایسے رستوں پہ لے کے چلی ہے کہ زمین تنگ ہوتی گئی یہاں تک کہ جہنم کے اس تنگ نائے میں جا کے پھنس گئے. کہ یہ
اگر ہم ہر وقت اس طرح سوچتے رہیں گے تو ہم حسن ظن نہیں رکھ رہے اللہ کے لیے, ایک پریشانی.
دونوں باتیں نہیں, حسن ظن آپ کا آئے گا لیکن اس چیز سے مومن کے لیے, جب ہم نے بیان کیا تھا کیا چیزیں ہوتی ہیں, مومن کی زندگی کیسے گزرتی ہے, خوف اور رجا. تو ہم نے تو اپنی زندگی میں تو خوف والے اسپیکٹ کو بالکل ہی باہر کر دیا ہے. میں نے اسی لیے سوال پہلے پوچھا تھا, میرا خیال یہ ہے کہ ہم جس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے کوئی خوف خدا نہیں ہے.
مطلب ٹھیک ہے,
ہمیں عملاً کوئی خوف خدا نہیں ہے, کیونکہ خوف خدا ہوتا ہے تو آئمہ والی حالت ہوتی ہے. کتنے واقعات میں آپ کو امام علی کے اور امام سجاد علیہ السلام کے سنا سکتا ہوں, وہ ہمارے لیے سنت نہیں ہے کیا؟
تو ہم نے خوف سوچا کہ ڈیفینیشن بہت لو کر دی.
نہیں ہے ہی نہیں خوف, خوف خدا والا کوئی پہلو ہی نہیں ہماری زندگی میں, ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں. تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خوف جو ہے نا, آپ لوگوں نے جو بات کہی درست, لیکن معصومین علیہ السلام کے کلمات سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن کی دو آیتیں ذہن میں رکھیے گا, ایک 182 ہے سورۃ الاعراف جہاں پر سنستدرجہم, اور دوسری ہے سورہ قلم کی 44. دو جگہوں پر خدا نے کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو, ان کو اپنی امیدوں میں پڑا رہنے دو, میرا قید جو ہے وہ متین ہے اور میں ان کو جو ہے نا استدراج کرتے کرتے ان کو پھر پہنچا دوں گا ان کے گھر تک. یہ ہے موسٹ ڈیفیکلٹ اور موسٹ اسکیری اسپیکٹ.
لیکن ایک تیسری آیت بھی ہے, وَمَن يَغْفِرْ ذُنُوبَ كُلُّهَا, ایسے کر کے ہم کو آیت نہیں
وہ ہے, لیکن اس میں بھی وہ سورہ زمر کی آیت ہے جس, لیکن اس کو بھی اگر آپ پورا پڑھیں گے نا تو وہاں بھی خدا یہی کہہ رہا ہے کہ لیکن ایک وقت معینہ کے بعد نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں, قرآن اس بارے میں بہت کلیئر ہے کہ جو لوگ بھی اس بارے میں ہدایات کو ٹوٹلی اگنور کرتے ہیں اور اس رستے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو رسول نے بتایا ان کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مغفرت اور یہ بالکل صاف بات ہے. یہ جتنی بھی مغفرت اور شفاعت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایفرٹ کرتے ہیں معرفت کے ساتھ, ان کے لیے. لیکن اچھا, اور خوف کا بھی میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اس کو بھی بیٹھ کے میں سوچ رہا تھا تو مجھے بہت عجیب سا لگا کہ اس پر ہم نے وہ چہل حدیث میں بھی بات کی تھی تفصیل سے, خوف اور رجا والی حدیث پہ, کہ مومن کی حالت کیا ہوتی ہے کہ بالکل بیلنس, جو یعنی پرفیکٹ مومن ہے اس میں بالکل پرفیکٹ بیلنس ہوتا ہے خوف اور رجا کا. لیکن آپ اس میں ایک بات اور کر رہے ہیں, خوف کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ امید. آئی ڈونٹ تھنک کہ خوف کا پراپر اپوزٹ ہے. خوف یعنی آپ کا جو ڈر ہے اس کے مقابلے میں سکون, خوشی. لیکن اس روایت میں آپ دیکھیں خوف کے مقابلے میں خوشی نہیں ہے. امید اور خوشی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. امید اور خوشی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹل ان ڈاؤٹ ہیں, ہے یا نہیں؟ خوشی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو مل گئی اور آپ اس کی لذت اور مٹھاس محسوس کر رہے ہیں, تب وہ خوشی ہوتی ہے. لیکن خوف کے مقابلے میں رجا یعنی امید ہے. خوف امید ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے, میں امیدوار ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے گا, نہ کہ مجھے وہ سرٹینٹی مل چکی ہے, یقین ضمانت مل چکی ہے کہ جس پر میں خوش ہوں یا خوشیاں مناؤں. نہیں, اس بات پہ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ والا پہلو جو دعاؤں میں ہے معصومین علیہ السلام کی اور بکثرت ہے, کہ جو امام علی علیہ السلام کا وہ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے, خطبہ حمام یا حمام, اس میں آپ نے متقین کے اوصاف کیا بیان فرمائے کہ رات کی تنہائی اور تاریکی میں ٹھہر ٹھہر کر آیات الہیہ کی تلاوت کرتے ہیں, جہاں جہاں پر عذاب کی آیتیں ہیں اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ گویا اس عذاب وہ ان کے لیے ہیں. یہ نہیں کہ پڑھ کے گزر گئے, یہ یعنی کہ جب خدا کہہ رہا ہے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا, تو اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں, اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں پر کذب آیات الہیہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں, ہوئے ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ان کے بدن اور دل لرزنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر خدا نے ہمیں اس استدراج میں ڈال دیا تو کیا بنے گا ہمارا, ہم میں سے کس میں طاقت ہے کہ مکر خدا کا مقابلہ کر سکے اور اس سے اپنے کو بچا سکے. کیونکہ اصل بات یہ ہے نا کہ قرآن کریم میں زیادہ تر جو آیات عذاب ہیں وہ صفات کے ساتھ آئی ہیں, لیبل کے ساتھ نہیں آئی ہیں کہ فلاں جو ہے بس اس پر یہ عذاب ہے, صفات کے ساتھ آئی ہیں. تو ماہ رمضان کے اندر جب آپ اپنی عبادات کریں نا اور عبادات کو انجام دیں, خاص طور سے نماز شب کو انجام دیں, تو اس پہلو کو بھی ساتھ رکھیے گا, کیونکہ یہ واقعاً بہت خوفزدہ ہونے والا پہلو ہے. خدا سب کو محفوظ رکھے, ہم سب کو, ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ اس رگڑے میں آتے ہیں نا, جیسے اب ہماری نظروں کے سامنے دیکھیں شام میں لوگوں کا کیا حال ہوا ہے, سیریا میں, عراق میں کیا حال ہوا ہے, یمن میں کیا حال ہوا ہے, اب ہمیں نہیں پتا, ہم کوئی ورڈکٹ نہیں دے رہے ہیں کہ کس وجہ سے ہوا ہے, لیکن ہوا ہے نا.
تو یہ جو استدراج ہے, اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم استغفار کا سہارا لیں.
جو امام علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں تجھ سے فرار ہو کر تیری طرف آ رہا ہوں, یہی ہے. بالکل, یعنی جس طریقے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس جنت سے نکل کر اس تنگ دنیا میں پھنس گئے, انہیں تو صاف نظر آیا ہوگا ویسے جب وہ اس جنت سے اس دنیا میں آئے ہوں گے نا, تو وہ وسعت اور تنگی کا فرق تو انہیں صاف سمجھ میں آیا ہوگا. تو انہوں نے کس چیز سے پناہ مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان لم تغفر لنا وترحمنا, تیری مغفرت تیری رحمت. اس کے بعد بالکل اسی کے پیرلل دوسرا جملہ ایک اور پیغمبر کا ہے, حضرت یوسف کا. حضرت یوسف کا, وما ابری او نفسی, میں اپنے نفس کو, پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں, میں اپنے نفس کو خرابی اور برائی سے بری قرار نہیں دیتا ہوں. پیغمبر, میرے اور آپ کے نفس کا حال سوچیں. وما ابری او نفسی, میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء, کیونکہ اس لیے کہ یہ نفس تو ہر وقت برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. الا ما رحم ربی, مگر یہ کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم, وہاں بھی وہی دو اسماء ہیں, غفور الرحیم, جن سے حضرت آدم علیہ السلام نے جن اسماء کے ذریعے سے خدا سے پناہ مانگی.
حضرت یونس کا بھی,
حضرت یونس علیہ السلام تسبیح ہے, ان کے نجات پانے کی وجہ تسبیح ہے. فلولا کنت من المسبحین, اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے, للبث فی بطنہ, تو مچھلی کے پیٹ میں یوم قیامت تک رہتے. تو یہ تو سکیری ہے ہمیں, کیونکہ زندگی کی مزے ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں نا, ہم سب بھول بھال کے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ والی حالت ہے نہیں ہماری جو امام علی علیہ السلام نے جو اوصاف متقین, وہ سب ہم ہیں نہیں. ٹھیک ہے, کہ اس طریقے سے تو ہم ان کو بھی ایسی کیجول سب لے کے چل رہے ہوتے ہیں, جو آیات عذاب ہیں, آیات سختی ہیں. لیکن یہ مجھے ذہن میں آیا کہ خاص طور سے جیسے دعائیں ابو حمزہ ثمالی, جو بہت ہی معرکت و لارا دعائیں, تو اس کے پہلے دو جملے ہی یہی ہیں. اللہم صل علی محمد.